السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الدہر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ دہر مکی سورت ہے، 31 آیات ہیں. مرکزی مضمون اس کا جو بتایا گیا ہے کہ انسان کو آزادی خیر و شر حاصل ہے، اس کو شکر گزار بن کر آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. پھر اس میں اسلام کا صحیح راستہ، اس کو السبیل سے تشبیہ دی گئی ہے کہ السبیل انسان اختیار کرے، صراط مستقیم. اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو انعامات ملیں گے، اور اگر وہ ناشکرہ بنتا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی. سورہ دہر کی جو خاص خصوصیت بتائی جاتی ہے، اس میں کفر کے انجام کو 3 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ شکر گزاری کے انعامات کا ذکر بہت تفصیل سے موجود ہے. اس صورت میں نیک اور بد کردار قیادت کا موازنہ کیا گیا ہے. نیک قیادت اللہ کی محبت اور خوف آخرت کے ماتحت مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے، جبکہ بد کردار فاسق و فاجر قیادت خود پرست، دنیا دار اور آخرت فراموش ہوتی ہے. سورہ دہر کی جو فضیلت ہمیں ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ السجدہ اور حل اتا علی الانسان یعنی سورہ الدہر پڑھا کرتے. سورہ دہر میں نیک لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، شکر گزار شاکرن آیت نمبر 3 میں، پھر نیک اور باوفا ابرار جو اللہ کے خاص نیک بندے ہوتے ہیں یا با عمل بندے ہوتے ہیں، اور عباد اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر اسی طرح سے بد کردار لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کافر جیسے ناشکرا، کفور اور ظالمین. آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر لامتنا ہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، کچھ مفسرین نے اس کو دوسرے معنوں میں بھی لیا ہے. کیا انسان پر لامتنا ہی زمانے سے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان پر ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جبکہ انسان کی ابھی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، بنی نوع انسان کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، اور اس کا نام و نشان تک صفحہ ہستی پر موجود نہ تھا. پھر کتنے ہی دور، کتنے ہی ادوار ایسے گزرے ہیں، اس کے بعد یہ نطفے کی شکل میں آیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک وجود بخشا گیا. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان نطفے کی حالت میں تھا تو اس کی موجودہ، اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو اخلاق ہے، شرافت ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کے مقابلے میں اس کی وہ حالت اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے زبان پر لایا جائے. یعنی اس میں دونوں باتیں موجود ہیں کہ ایک تو وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جا سکے، یعنی نطفہ تھا، ایک بوند کی شکل میں تھا، اور اس سے پہلے کہاں تھا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنے ادوار سے گزارا یا اس پروسیس سے گزارا کہ وہ ایک قابل قدر چیز بن گیا انسان، دوسری تمام مخلوقات سے بہتر. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو چونکانا چاہتا ہے، اس کو غور و فکر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، کہ وہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہ کیسے وجود میں آیا، اس کو کس طرح سے، کس پروسیس سے گزارا گیا، اور تب کہیں جا کر وہ انسان ایک قابل ذکر چیز بن سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی جو فضیلت ہے تمام مخلوق پر، وہ سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں جانوروں کے مقابلے میں، تو لہٰذا انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل فضیلت دی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی اس کے سامنے واضح کر دیا اور پھر گمراہی کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے، اب وہ جو چاہے اختیار کرے۔ ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اب یہاں پر انسان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی کسی ایک نطفے سے اس کا وجود نہیں بنا، بلکہ جب تک کہ شوہر اور بیوی کا نطفہ نہ ملے تب تک کہ انسان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے امشاج کا لفظ آیا ہے، میم شین جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ کیوں نبتلی ہی فجال نہ ہو سمیم بصیرا، ہم نے اس لیے امتحان لینے کے لیے اس کو پیدا کیا اور اس کو ہم نے سننے اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ تو خاص طور سے جو سننے کی انسان کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے، اور بصیرت سے مراد دیکھنا بھی ہے اور بصارت بھی ہے، یعنی سمجھ بوجھ، اس کے اندر حکمت اور دانائی کا ہونا، عقل کا ہونا، اچھے اور برے کی تمیز کا ہونا، یہ سب بصیرت میں آ جائے گا۔ تو ہم نے اس کو سننے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس بنا پر ہم اس کو آزمائیں گے، یعنی انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے۔ تو یہ جو سننے اور سمجھنے کی اس کو صلاحیت دی گئی ہے، اس کی بنا پر اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اختیار تو دیا گیا ہے اس کو، لیکن پھر اس اختیار کی بنا پر اس کو اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو پہلے پیراگراف میں دراصل انسان کی حیثیت اور اس کے اختیار خیر و شر کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو شاکر بھی بن سکتا ہے، چاہے تو کافر بھی بن سکتا ہے۔ پھر انسان کا عرصے دراز تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا، وہ ایک شیء غیر مذکور تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اسے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، پھر اسے راہ ہدایت السبیل دکھائی تاکہ اسے آزما کر دیکھے کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شکر کا، جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 3 میں۔ اسے آزادی اختیار سے نوازا گیا ہے، وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ دیکھا جائے گا، اور پھر ناشکری اور کفر کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے آیت نمبر 4 میں کہ جو ناشکری اور کفر کرے گا اس کے لیے طویل سلسلہ ہوگا زنجیروں کا، یا توک ہوں گے سلاسل، یا بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اب یہاں جو لفظ آیا ہے امشاج، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں اس سے ملتے جلتے کتنے الفاظ آئے ہیں، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو انداز بیان ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں، وہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک ہی معنی دینے والے یا ہلکا سا فرق رکھنے والے الفاظ کتنے زیادہ عربی زبان میں موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ صرف تلوار کے لیے عربی زبان میں 700 سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں۔ تو عربی زبان دراصل اتنی وسیع، اتنی جامع اور بہت ہی زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ امشاج مشجہ سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ملانا، اور قرآن میں اس کے لیے تقریباً 10 الفاظ استعمال ہوئے ہیں ملانے والے کام کے لیے، یعنی جس کا معنی ملانا بنتا ہے، لیکن الگ الگ الفاظ آئے ہیں۔ وصلا، الفا، لبسا، رکبا، دما، مشجا، مزجا، مرجا، شابا اور دغسا، یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ خلطا، دو یا دو سے زیادہ مختلف چیزوں کو آپس میں ملا دینا، خلط ملط کر دینا، گڈ مٹ کر دینا۔ اسی طرح سے الحقہ، اس کی معنی ہوتی ہے پیچھے سے جا ملنا۔ وصلا، دو چیزوں کو آپس میں اس طرح ملانا کہ وہ جڑ جائیں، یا ملانا یا جوڑنا، اور یہ لفظ مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مادی صورت ہو تو اس سے مراد کسی چیز تک پہنچنا، اور معنوی ہو تو تعلقات وغیرہ کو آپس میں جوڑنا اور وابستہ کرنا۔ پھر ہے اللفا، بمعنی ایک ہی چیز کے منتشر اجزاء کو ملانا، بکھرے ہوئے شیرازے کو درست اور مربوط کرنا۔ اور تالیف قلوب یعنی دلوں کی اختلافات دور کر کے ان کو ملانا اور محبت کرنا، اور الفت بمانی دلی محبت، اور تالیف ایسے محاورے کو کہتے ہیں جس کے مختلف اجزاء کو تقدیم و تاخیر کا لحاظ رکھ کر صحیح جگہ پر جمع کر دیا گیا ہو۔ پھر لبسہ کے الفاظ آئے ہیں، یلبسو بمانی کپڑا پہننا اور بدن کو چھپانا، اور لبسہ یلبسو بمانی کسی چیز کو دوسری میں ملا کر اصل چیز کو مشتبہ اور مشکوک بنا دینا، اور تلبیس بمانی حقیقت کو چھپا کر خلاف حقیقت ظاہر کرنا۔ اور یہ جو لبسہ کا لفظ ہے یہ شبہ کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ جو لبسہ کا لفظ ہے یہ صرف کلام میں ہوتا ہے، جیسے جھوٹ یا سچ یا حق و باطل کو ملا دینا۔ پھر رقبہ ہے، رقبہ کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا، یعنی ایک چیز پر دوسری چیز کا چڑھ کر بیٹھنا، اور تراقبہ ایک چیز پر دوسری کو رکھ کر ملا دینا، اور رقبہ بمانی ایک چیز کو دوسری سے، پھر تیسری سے، پھر چوتھی سے، اس طرح کئی چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنا دینا۔ ترکیب بہت ہی مشہور لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ترکیب اسی سے ہے۔ پھر ہے دعاد میم، مین دمہ، کسی ایک ہی چیز کے کسی متعلقہ حصے کو اس کے ساتھ لگا دینا، شامل کرنا۔ زمیمۃ الکتاب مشہور لفظ ہے، زمیمہ ہم کہتے ہیں۔ پھر ہے مشجع، جو بھی لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، بمانی ملانا، خلط ملت کرنا، اور مشج اور مشیج بمانی ملا ہوا مخلوط، یعنی دو ہم جنس چیزوں کا آپس میں مل کر ایک ہو جانا۔ جیسے کہ نطفہ جب ملتا ہے تو اس سے پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ پھر مزجہ کا لفظ آیا ہے، مزجہ شراب بمانی مشروب میں کوئی چیز ملانا، اور جو چیز کسی مشروب میں ملائی جائے اسے مزج اور مزاج کہتے ہیں، اور اطبا کی اصطلاح میں، یعنی جو ڈاکٹرز کی زبان میں، بدن کی مختلف خلطوں کے باہم ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے مزاج کہتے ہیں، یعنی طبیعت، حال۔ اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ مزاج کیسے ہیں، یعنی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے وقت پوچھا جاتا ہے نا، اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ مزاج کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی میں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، آگے ہم سورہ میں پڑھیں گے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ تو قرآن میں ایسے دو مزاج، کافور اور تسنیم کا بھی ذکر آیا ہے، وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، آمیزش ملاوٹ یا دونوں ملے ہوئے ہوں گے، اس کے لیے مزاج کا لفظ آیا ہے۔ پھر مرجع کا لفظ ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان کی انفرادی حیثیت بھی برقرار رہے، جیسے کہ جو دو دریا ہے جو بہتے تو ساتھ میں ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ الگ الگ ہے، ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ پھر شعبہ کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بمانی ملانا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، اور شعب شہد کو بھی کہتے ہیں، اور ہر وہ کھانے والی چیز کو جو کسی دوسری چیز میں ملائی جائے، چونکہ شہد کو بھی ہر اس میں ملایا جاتا ہے، پانی میں یا کسی اور چیز میں، اس لیے اسے شعب کہتے ہیں کہ وہ عموماً ہر مشروب میں ملائی جاتی ہے۔ اسی سے لفظ شائبہ مشہور ہے، جو ملاوٹ اور کھوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ شائبہ اس میں ہو گیا ہے، ہمیں یہ پڑ گیا ہے۔ پھر دغزہ کے الفاظ آئے ہیں، دعا دغین سوا، گفتگو کو ملانا، خلط ملت کرنا، اور ادغاس احلام بمانے ڈراؤنے خواب، مخلوط قسم کے خواب جن کی حقیقت بیان کرنا مشکل ہو۔ تو بہرحال یہ 12 الفاظ ملتے ہیں ہم کو، الحق، وسلا، الفا، لبیسا، رقبہ، ضمہ، مشجا، مزجا، مرجا، شعب، دغسا۔ تو آپ دیکھیں کہ ملانے کے اور خلط ملت کرنے کے معنوں میں ہی قرآن میں تقریباً 12 الفاظ آئے ہیں، اور امشاج دو مختلف جنس کا ملنا، یعنی نطفے کا ملنا، جس کی وجہ سے انسان وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کی بات آئی ہے، اور شکر کے اپوزٹ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کفور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ امام ابن القیم جوزی نے کتاب لکھی ہے، این الشاکرون، شکر گزار کہاں ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شکر کو اس راستے پر چلنے والوں کے مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ قرار دیا۔ اے میرے مسلمان بھائی، بے شک ہم پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اس کے احسانات عظیم ہیں اور اس کا فضل بہت بڑا ہے کہ اس نے کتنی نیکیاں ثابت کیں اور کتنے ہی احسانات ہیں جو اس نے عطا فرمائے، کتنی ہی مصیبتیں ٹال دیں اور کتنے ہی عذاب اس نے لوٹا دیے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان یقیناً بہت ظالم اور ناشکرا ہے۔ پھر وہ کہتے کہ شکر اور شکر گزاروں کی فضیلت، لکھتے ہیں کہ اخر کریم، اے میرے معزز بھائی، امر اللہ تعالی عبادہ بشکرہ والاعتراف بفضلہ، قال سبحانہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کے فضل کا اعتراف کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ قرآن کی ہمیں کئی آیات ملتی ہیں جو شکر گزاری پر مبنی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میری شکر گزاری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ شکر گزاری کا بدلہ کیا ہوگا، وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ ایسی ہم کو کئی آیات ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین جزا دے گا، بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، تو بے شک آپ کو قرآن میں شکر گزاری کے اوپر بہت ساری آیت مل جائیں گی۔ لیکن ہم نے شکر کی حقیقت بھی کبھی جانی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ شکر کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یا شکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امام ابن القیم جوزی کہتے ہیں کہ اے میرے توفیق دیے ہوئے مسلمان بھائی، شکر تمام مرتبوں میں اعلیٰ اور تمام درجات میں بلند ترین ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ بس ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ شکر ہے اور آدھا صبر، اور شکر پانچ اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ شکر کرنے والے کا اس ذات کے لیے عاجزی کرنا جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، یعنی اگر ہم شکر کریں اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم عاجزی اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کا اس سے محبت کرنا، یعنی یہ لازمی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کی نعمت کا اعتراف کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا یقین ہو اور پھر اس کی نعمت کا ہم اعتراف بھی کریں، اپنی زبان سے بھی اعتراف کریں کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے۔ چوتھا اس کا اصول بتایا گیا ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ نعمت دی ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ نعمت کو منعم کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت دینے والا ہے اس کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرنا اس نعمت کا۔ تو شکر یہ ہے کہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے منعم کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، نعمتوں کی نسبت اس کے عطا کرنے والے کی طرف کرنا، نعمتوں کی نسبت اس کے عطا کرنے والے کی طرف کرنا، منعم کے انعام کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا، دل کا اس کی محبت اور اعضا کا اس کی اطاعت پر جم جانا، اور زبان پر اس کا ذکر جاری رہنا، یہ تمام چیزیں شکر میں آ جائے گی۔ پھر امام ابن رجب کہتے ہیں، اور شکر دل، زبان اور اعضا سے ہوتا ہے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ منعم کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اور یہ کہ بے شک یہ نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، اس کے فضل سے ہیں، یعنی اللہ کے۔ اور دل کے شکر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان نعمتوں کے ملنے پر اللہ سے محبت کرے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب دل احسان کرنے والے کی محبت پر پیدا کیے گئے ہیں تو تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کے سوا کسی کو محسن نہیں سمجھتا، پھر وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور کیسے شکر کر سکتا ہے۔ پھر کچھ اسکالرز کہتے ہیں، اگر ہر نئی نعمت کے ملنے پر تمہارے دل میں اس کے عطا کرنے والے کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا تو تم شکر گزار نہیں ہو، اور اگر تم اللہ اکیلے کی رضا کو اپنی ہر خواہش پر مقدم نہیں رکھتے تو پھر تم صابر بھی نہیں ہو۔ اور زبان کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کی تعریف، ان کا تذکرہ اور ان کو شمار کیا جائے اور ان کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اللهم انی اعوذ بک ان ابدل نعمتک کفرا او ان اکفرها بعد معرفتها او انساها فلا اسنی بها. اے اللہ، بے شک میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری نعمت کو ناشکری سے بدل دوں، یا میں اس کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دوں، یا میں اس کو بھلا دوں اور اس نعمت پر تیری تعریف نہ کروں. فضیل بن عیاض کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہا جاتا تھا نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اور اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ایک رات وہ اور ابن عیینہ، یہ دونوں اصل میں محدثین میں شمار ہوتے ہیں. فضیل بن عیاض بھی اور ابن عیینہ بھی بہت مشہور محدث گزرے ہیں، تو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات یہ دونوں بیٹھے رہے اور صبح تک بیٹھے بیٹھے نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہے. پھر اعضا کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کے ذریعے اللہ عزوجل کی اطاعت پر ہی مدد حاصل کی جائے، اور یہ کہ ان نعمتوں کو اللہ کی کسی بھی نافرمانی میں استعمال کرنے سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ بات کہی گئی تو ان پر کوئی ایسی گھڑی نہ آتی تھی مگر ان میں سے کوئی نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا تھا، یعنی جو داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، جب ان کو شکر کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اس کے لیے نماز پڑھتے تھے. تو پھر ابن الجوزی کہتے ہیں کہ تو تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ جو نعمتیں اسے ملی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں، پھر بھی وہ انہیں ایسے کاموں میں استعمال کرنے سے نہیں شرماتا جس سے اللہ نے اسے روکا ہے. اے میرے مسلمان بھائی، اب یقیناً تم نے شکر کی فضیلت، اس کی حقیقت اور اس کی اقسام جاننی ہے، تو تمہارے رب کی قسم مجھے بتاؤ، کیا تم واقعی شکر کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا تم واقعی صدق دل سے اللہ سے محبت کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا تم شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہو؟ کیا تم اللہ کے فضل اور نعمت کا اعتراف کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا تم ان نعمتوں پر اللہ عزوجل کی حمد و ثنا کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا تمہارے دل پر شکر کا اثر ظاہر ہوا ہے؟ کیا تمہاری زبان پر شکر کا اثر ظاہر ہوا ہے؟ کیا تمہارے اعضاء پر شکر کا اثر ظاہر ہوا ہے؟ یا تمہارے اخلاق اور معاملات میں شکر کا اثر ظاہر ہوا ہے؟ تو یہ سوال کر کے دراصل انسان کو چونکا رہی ہے کہ اے انسان، کیا یہ اسلام کی نعمت جو تمہیں ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا واجب نہیں ہے؟ کیا جو نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت ان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں. کہ یہ نعمتوں کی شکر گزاری میں سے ہے کہ آج کل جو عورتوں کی کثرت زیب و زینت ظاہر کر رہی ہے اور رنگ نکھارنے والی چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے تاکہ دوسروں کو دکھائے، اور فتنہ انگیز لباس پہن رہی ہے جن کی وجہ سے وہ شریعت، حیا، وقار اور پاک دامنی کی حدود سے باہر نکل رہی ہے. یا بہت سے مسلمانوں کو نمازیں ضائع کرنا، ان کا جمعہ اور نماز بجماعت کا چھوڑنا، اور ان کا بدعتوں اور گمراہیوں کا پیروکار ہونا بھی شکر گزاری میں سے ہے. کہ بہت سارے لوگ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے باوجود روزے نہیں رکھتے اور سو سو کر دن ضائع کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ تو یہاں پر دراصل یہ شکر گزار لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، بار بار سوال کر کے کہا گیا ہے کہ این شاکرون، شکر گزار کہاں ہیں؟ اور ہم نے ابھی پڑھا کہ قرآن میں کئی ایسی آیات ہے جس میں شکر گزاری کی بات کی گئی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم شکر گزار بندے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اس کو آزمائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی سیدھے راستے کی، اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرہ بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ واقعی میں شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے، آپ اس کی زبان پر کبھی شکایت نہیں دیکھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے آج کل بہت سارے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ ہر قسم کی نعمت ملنے کے باوجود بھی ان کی زبان پر ہمیشہ شکایتیں اور ہمیشہ ناشکری رہتی ہے، ہمیشہ وہ روتے رہتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے. جو ہے اس پر شکر گزاری نہیں، جو نہیں ہے اس پر رونا ہے. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ رونے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسی طرح سے ذلت اور فقر مسلط کر دیتا ہے. تو جب ہم شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کرنے والا دل عطا کرے گا. جب ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نوازے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید نوازوں گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا. تو جو لوگ روتے رہتے ہیں، ہمیشہ رونا لے کر بیٹھے تھے کہ کیا کریں، اس مہینے پورا نہیں ہو رہا ہے، ہماری تو بہت تنگی کی حالت ہے، ہمارا ہاتھ بہت تنگ ہے، ہم کو یہ مشکل ہے، ہم کو وہ مشکل ہے، ہماری تو یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، ہماری تو وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، تو یہ ناشکری انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی اور یہ چیز پسندیدہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان شکر گزار ہے یا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پائے مبارک پر ورم آ جاتے. جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لہٰذا اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے، یہی شکر گزاری ہے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیروں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ ناشکروں کے لیے ہے. اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی. مستطیرہ کا لفظ آیا ہے اور یہ بعض مفسرین کہتے ہیں مستطیر طیر سے ہے، تو یا را، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چہاٹ سو پھیلی ہوئی آفت، پوری کی پوری فضا کو متاثر کرنے والی تکلیف اور مصیبت. جب سورج بالکل زمین کے قریب لے آیا جائے گا اور حرارت اور گھبراہٹ کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا، اس دن کے شر سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو پہلے ہی اس دن کے شر سے ڈر کر اللہ کے فرمانبردار بن کر رہے ہوں، یعنی جو شکر گزار تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاری. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو عرب کے لوگوں کا مزاج تھا کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے تھے، یہاں اسی کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی وہاں پر ایک ایسا چشمہ ہوگا جس میں کافور ملاوا ہوگا، یعنی اس میں کوئی نقلی کافور نہیں ملایا جائے گا بلکہ وہ قدرتی چشمہ ہوگا جس کی پانی کی صفائی اور ٹھنڈک اور خوشبو کافور سے ملتی جلتی ہوگی، کیونکہ ایکچولی کافور میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے. تو عباد اللہ اللہ کے بندے یا عباد الرحمن رحمان کے بندے، یہ بھی لفظ آیا ہے. تو جو عباد اللہ ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ اس کی نہریں وہاں سے نکال لے جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے ان کو عباد اللہ سے تشبیہ دی گئی ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہاں پر جو اہم الفاظ آئے ہیں نیک لوگوں کے لیے، ایک تو ہے شاکر، دوسرا ہے ابرار، اور تیسرا ہے عباد اللہ. یہ تین الفاظ خاص طور سے استعمال ہوئے ہیں نیک لوگوں کے لیے، اور ان کے پھر انعامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں وہ جہاں چاہیں گے وہ نہریں نکال لے جائیں گے. این یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہ تفجیرہ، یفجرونہ فجرہ سے ہے، یعنی وہ نہریں نکال لے جائیں گے، پھاڑ لے جائیں گے. تو یہاں پر الحمدللہ بہت ہی خوبصورت خطاب ہے، بہت ہی پیارا انداز ہے. جس طرح سے عباد الرحمن ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان میں، یہاں عباد اللہ ہے. اب ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا رک کر ہم سوچیں کہ کیا آپ اور میں ان عباد اللہ میں شامل ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا ہمیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم ان عباد اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ملی وہ ہے شکر گزاری، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال کریں، اور ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے پرہیز کریں. یہی وہ لوگ ہوں گے جو عباد اللہ ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، جو شکر گزار ہوں گے. لہٰذا ان کے لیے جو انعامات ہوں گے وہ کیا ہوں گے کہ ان کے لیے نہریں ہوں گی، ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور ان نہروں کو وہ جہاں چاہیں گے نکال لے جائیں گے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنا پیارا انداز بیان ہے، اور کس قدر یہ خوبصورت انعام ہوگا کہ دنیا میں تو ہم جانتے ہیں کہ بس صرف مخصوص جگہیں ہیں جہاں پر نہریں بہتی ہیں، ہر کوئی اپنے گھر کے سامنے نہریں نہیں بہا سکتا، لیکن قیامت کے بعد جنت میں انعام یافتہ لوگوں کو جو عباد اللہ ہوں گے، جو شکر گزار ہوں گے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آسانی فراہم کرے گا کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کی نہریں لے جائیں گے اور نکال لے جائیں گے وہاں پر، تو جہاں وہ چاہیں گے اس جگہ وہ چشمہ پھوٹ بہے گا۔ اب ان نیک لوگوں کی صفت جو بتائی گئی ہے، یوفون بالنذر، وہ نظر پوری کرتے ہیں، ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی وہ قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں، اس آفت آنے والے دن سے جس میں ہر طرف پریشانی ہوگی، اس سے وہ پہلے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر ان کی اور خصوصیت ہے کہ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ یا جزا نہیں مانگتے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، عَبَسَ کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، تو وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس کی ہیبت سے ڈرا جاتا ہوگا۔ تو یہاں پر خاص طور سے شاکرین، ابرار اور عباد اللہ کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں، جن کو مفسرین نے 10 خصوصیات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا، جو ابرار، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ابرار اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، ابرار قیامت کی ہماگیر ہولناکی سے ڈرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کھلاتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد بدلے کی توقع نہیں رکھتے، نیکی کرنے کے بعد شکریہ کا انتظار نہیں کرتے یا شکریہ کے طالب نہیں ہوتے، قیامت کے دن کی ترشی اور اکھڑپن سے ڈرتے ہیں۔ اس کو جو عبوسن قمطریرہ ہے، تو اس دن کی ہولناکی، ترشی، اکھڑپن، تیوری چڑھانا، تو وہ اس سے ڈرتے ہیں اور صبر اور استقامت کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ تمام آیت نمبر 12 تک، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 12 تک ہمیں ان کی خصوصیات ملتی ہیں، یہ ان کی کوالٹیز ہوں گی جس کے بدلے میں جو ان کو انعامات ملیں گے، وہ انعامات کتنے زیادہ ہوں گے آپ یہ دیکھیں، ابھی ہم آگے کی آیت میں پڑھیں گے اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ آیت نمبر 11 سے ترجمہ دیکھیے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھہر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ گویا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے، نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ یہیں تک دیکھتے ہیں ترجمہ، پیچھے آئیے۔ یہاں سے ہم کو ان کی جو نیک لوگوں کا ہم نے پڑھا تھا کہ نیک لوگوں کی کوالٹیز کیا ہوں گی، اور اب یہاں سے ان کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ انعامات کون سے ہیں؟ کہ یہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو شاکرین ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، جو عباد اللہ ہوں گے، ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ جدھر چاہیں گے شراب کے چشموں سے شاخ نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی آفت سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں موسم خوشگوار اور معتدل ہوگا، نہ گرمی نہ سردی ہوگی۔ جنت کے میوے ابرار کی دسترس میں ہوں گے۔ ان کے لیے چاندی اور شیشے کے پیالے گردش میں ہوں گے۔ ایک چشمے سلسبیل سے شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی۔ موتی جیسے ہمیشہ جوان رہنے والے تجربے کار اور مستعد لڑکے گردش میں ہوں گے۔ ہر طرف عظیم نعمت اور عظیم بادشاہت نظر آئے گی۔ سبز سندس اور استبرق کا بالائی لباس ہوگا، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب پاکیزہ شراب انہیں پلائے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کی سرگرمیاں اور ثابت قدمی مقبول ہوگی، یعنی انہوں نے دنیا میں جو کچھ جدوجہد کی تھی، جو صحیح جو کوشش کی تھی، وہ قابل قدر قرار پائے گی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ میں بہت ہی اہم کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کن کی صحیح قابل قدر ٹھہرے گی، کون نیک لوگ ہوں گے، کون انعام یافتہ لوگ ہوں گے، اور ان کی کیا خصوصیات ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نظر ماننا پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، لیکن اگر نظر مانی جائے تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی تو کیا میں اب اسے پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور نظر پوری کرو۔ تو نظر کو جب نظر مان لی جائے تو اسے پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور کوئی غلط چیز کی نظر نہیں مانی جائے گی۔ اگر نظر مانی جائے تو وہ صحیح ہو اور صرف اللہ کی خاطر ہو، یعنی جو بھی کام کرنے کی نظر مانی ہو وہ اللہ کی خاطر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ سے یہ عہد کرے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر فلاں نیک کام کرے گا، یا یہ کہ وہ اس بات کی نظر مانے کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی تو میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا۔ اس کو نیکی کی نظر کہتے ہیں، اور اس کو پورا کرنا تمام علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور ایک نظر یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کر لے تو اس کو اسے ختم کرنا چاہیے، اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ آدمی کوئی مباح کام کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، یا کوئی مستحب کام نہ کرنے کا، یا کوئی خلاف اولا کام کرنے کا عہد کر لے۔ تو ان دونوں قسموں کی نظروں کو فقہ کی اصطلاح میں جہالت اور جھگڑالوپن اور ضد کی نظر کہتے ہیں۔ یہ نظر کو فوراً ختم کر دینا چاہیے، اور اس کا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا، کوئی نیک کام نہ کرنے کی انسان اگر قسم کھا لے تو۔ اور جو ناجائز کام کرنے کی اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کو فوراً ہی ختم کر دینا چاہیے، ورنہ وہ گناہ کا مستحق ہو، یعنی گناہ گار کہلائے گا۔ تو نظر کو پوری کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں، نظر کے بارے میں بہرحال فقہ کی کافی اس میں باتیں ہم کو ملتی ہیں، ہم اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جانا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی بھی نیکی کی نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو جائز اور پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے نظر ماننے کو، کہ شرائط پر انسان نیک کام کرے۔ جیسے کہ بعض یہی ہوتا ہے نا کہ شرط ہو جاتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے گا تو میں یہ نماز پڑھوں گی یا شکرانے کے نفل پڑھوں گی، تو نہیں، یہ ایسے شرائط پر کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر ان کی جو نیک صفت بتائی گئی ہے، جو نیک لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں، اور بعض علماء نے اس کو کھانے کی محبت میں، یعنی جس چیز کو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کی محبت ان کو ہوتی ہے، اس کی حاجت ان کو ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس کے دونوں بھی مانی لیے جائے کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یا اس کھانے کی محبت میں کھلاتے ہیں اس کے باوجود، اور مسکین اور یتیم اور اسیر کا لفظ آئے ہے، مسکین وہ شخص جو مانگتا نہ ہو، جو کماتا تو ہو لیکن اس کو پورا نہ پڑتا ہو، یتیم ہم سب جانتے ہیں، اور اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اور اسیر میں یہ معنی آتے ہیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، مسلم اور نان مسلم دونوں قیدی اس میں آتے ہیں۔ اور ہم کو سب کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جو اسارۂ بدر تھے وہ سب غیر مسلم تھے، اور مدینہ کے لوگ ان کو روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھاتے تھے، یا ان کو دودھ دیتے تھے اور خود کھجور پر گزارا کرتے تھے، تو یہ قیدیوں کے ساتھ ان کا سلوک تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ قیدیوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ جتنی جو آخری کی صورتیں پڑھیں گے، مکی صورتیں، اس میں آپ کو سب میں یہی ترغیب ملے گی کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کو کھانا کھلانا ہے، قیدیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن آج ہمارا وہ اخلاق کہاں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آج جیلوں میں جو قیدی پڑے ہیں ان کو اس قدر پتلی دال اور جلی ہوئی روٹی دی جاتی ہے کہ وہ کسی کا کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ کبھی ہم نے خیال کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ ان قیدیوں کو لے جا کر ہم کھانا کھلا دیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کیونکہ اچھا کھانا کھانا ان کا بھی حق ہے۔ تو اسلام میں یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ قیدیوں کو برا سا کھانا دیا جائے یا ان کو بھوکا رکھا جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے تاکید کی تھی مدینہ کے لوگوں کو کہ یہ قیدی جو مکہ سے آئے ہیں، یہ مکہ کے لوگ ہیں، ان کو کھجور کھانے کی عادت نہیں ہے، کھجور کھانے سے ان کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا کھجور تم کھا لو، ان کو روٹی اور دودھ دے دو۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک تھا مسلمانوں کا۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں جو امن کا ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ ہم ایسے اور ہم ویسے، اور ان کی جیلوں کا حال دیکھیں ذرا کہ کس قدر جیلوں میں قیدیوں پر ظلم ہے۔ تو وہ یتیموں، مسکینوں اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ جو آیت ہے، یہ ذاتی طور پر میری بہت ہی پسندیدہ آیت ہے، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ واقعی میں جو بھی کام کریں اللہ کی خاطر کریں، کبھی کسی کو کچھ دے کر، کچھ کھلا کر، کچھ احسان کر کے اس سے شکریہ کی توقع نہ رکھیں۔ یہ سورہ مشاری راشد نے بہت ہی سوز کے ساتھ پڑھا ہے، ایسے لگتا ہے گویا کہ ہر آیت کو اس کا حق دیا ہے، یعنی ان کی آواز میں سنتے ہوئے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے اس سورے کی تشریح بیان کر دی ہو، اس کی وضاحت کر دی ہو آواز کے اتار چڑھاؤ سے۔ تو اب دیکھیں کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارا عمل نہیں بدلا، ہمارے اندر وہ نرمی، وہ سوز پیدا نہیں ہوا مسکینوں کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے، قیدیوں کے تعلق سے، تو ہمارا قرآن پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ یقین جانیے، اگر اس سورے کو پڑھ کر بھی ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آئی، اور شکر گزاری کیا ہوں گی؟ یہی تو شکر گزاری ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں وہ ہم دوسروں پر خرچ کریں۔ ہم کب تک اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ بس میں، میرا گھر، میرے بچے، ہماری خواہش پوری ہو جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی آج سب کا یہی حال ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی بھی کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لاکھوں سے نواز رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے وہ صرف اپنا ہی گھر بھرتے ہیں، بلڈنگز پر بلڈنگز کھڑے کرتے جا رہے ہیں لوگ، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری چیز، فیشن کی نئی نئی چیزیں، مہنگی مہنگی چیزیں، برانڈیڈ چیزوں کا جو ہم کو آج ملتا ہے کریز، کہ اتنی انکم ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس سے پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ صدقہ اور خیرات دیتے بھی ہیں تو احسان جتا کر دیتے ہیں، کسی کو ذرا سا کھانا دے دیا تو اس کو 10 بار جتا دیں گے۔ تو جو اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، جو ابوسن قمطریرہ ہوگا، جو ایسا سخت اور اکھڑ دن ہوگا جس سے گھبرا جائیں گے لوگ، تو اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم کو لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہوگی، اپنی ضروریات کو کم کر کے ہم لوگوں کی ضروریات کو پوری کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ کبھی ہم اپنے گھر میں اچھا سا کھانا بنائیں اور جا کر صرف غریبوں کو دے آئیں، مسکینوں کو دے آئیں، کیونکہ اچھا کھانا کھانا ان کا بھی حق ہے۔ جسے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یتیم خانے کو پیسے دے دیتے ہیں یا کسی مسجد میں پیسے دے دیے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہر جگہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کسی کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے الا یہ کہ چند ایک کے۔ تو اب وہاں پر جب ہم کھانا دے دیتے ہیں، سوری پیسے دے دیتے ہیں، وہ لوگ اس قدر وہی روزانہ کا جو بننے والا کھانا ہے ویسے ہی کھانا بناتے ہیں، اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہم کوشش کریں کہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنوائیں یا کسی سے بنوائیں کھانا، اچھی چیزیں ڈال کر اچھے سے اچھا مزیدار کھانا بنائیں اور وہ کھانا بنا ہوا ہم ان کو لے جا کر دیں، یہ نہیں کہ پیسے پکڑا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا طلحہ رضی اللہ عنہ جب ایک دفعہ کوئی سائل آتا ہے اور وہ اللہ کے رسول سے کہتے کہ اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج سے پوچھواتے کہ کسی کے گھر کچھ ہے، تمام کے گھر سے یہی جواب آتا ہے کہ نہیں، ایک مہینہ سے چولہا ہی نہیں جلا ہے۔ اب اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھنے کہ کون ہے جو اس شخص کو آج رات اپنا مہمان بنائے، طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھتے ہیں اور کہتے کہ اللہ کے رسول میں اسے مہمان بناتا ہوں۔ گھر جاتے ہیں، آپ کی بیوی ام سلیم جو کہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے گھر میں کھانے کو، کہتی کہ صرف ایک شخص کا کھانا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے اللہ کے رسول کے مہمان کو لے آیا ہوں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتے کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور ہم لوگ چراغ بجھا دیں گے اور مہمان کھانا کھا لے گا، ہم لوگ بھوکے رہیں گے۔ پھر وہ اسی طرح سے کرتی ہیں، ان کی بیوی کے بچوں کو تو سلا دیتی ہیں بغیر کھانا کھلائے، خود بھی کھانا نہیں کھاتی ہیں، ہسبینڈ بھی کھانا نہیں کھاتے ہیں، مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ صبح جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول اتنا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے طلحہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ سامنے والا تو بھوکا رہے کوئی بات نہیں، ہم کہتے پہلے میرا پیٹ بھر جائے، پہلے میری ضرورت پوری ہو جائے، میری حاجت پوری ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز اپنے لیے سوچتے ہیں، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ جیولری ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے کھانا ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہم سوچتے ہیں پہلے ہمارا پورا ہو جائے، بعد میں دوسروں کا ہم دیکھیں گے۔ تو کسی غریب کو کھانا کھلانا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے ہی ہے، لیکن اس کھانا کھلانے کے بعد کوئی شکریہ کی توقع نہ رکھنا یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ تو نیکی کی ایک خاص صفت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، ہم کو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تم ہمارا شکریہ نہ ادا کرو، ہم کو تم سے کوئی عاجزی درکار نہیں ہے، تم ہمارے لیے سامنے دبو بھی مت، تم ہمیں جھک جھک کر سلام بھی نہ کرو کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا نہیں۔ اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اجنبی لوگوں کو کھلائیں کھانا، اپنے ملنے جلنے والوں کو کھلائیں گے تو وہ کبھی نہ کبھی شکریہ تو ادا کریں گے ہی۔ تو ایسے اجنبی لوگ جو کہ مسکین ہوں، غریب ہوں، یتیم ہوں، مدرسوں میں، یتیم خانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے غریب بچے آتے ہیں، ان کو ہم کھانا کھلائیں، کیونکہ ہماری اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی پھر کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ کھانا وہ کیوں کھلاتے ہیں اور وہ شکریہ کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جو بہت ہی خطرناک دن ہوگا۔ تو پھر اسی بنا پر اللہ تعالیٰ اس خطرناک دن میں کیا کرے گا؟ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے گا، ان کو اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، ان کے چہروں کو تازگی بخشے گا، سرور بخشے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے پوری صورتوں میں جو ہم نے پڑھی کہ بار بار مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بغیر شکریہ اور بغیر جزا کے۔ کیوں؟ اگر اللہ سے بدلہ چاہیے تو دنیا میں لوگوں کا شکریہ نہ چاہو۔ پھر زنجبیل کا بھی لفظ آیا ہے، اور مزاج ہوا زنجبیلا کا لفظ، جیسے ہم نے پہلے مزاج کا معنی پڑھا تھا، آمیزش، پھر اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ چونکہ یہ مشروب وہ لوگ پسند کرتے تھے عرب کے لوگ، لہٰذا اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بھی چائے جب بناتے ہیں تو اس میں ادرک ڈالتے ہیں، تھوڑی سی سونٹ ڈالتے ہیں تاکہ اس کا مزہ بدل جائے۔ جنت کے ایک چشمے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، سلسبیل کا، جو کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا۔ اور بعض لوگ سلسبیل کے جو معنی بتاتے ہیں کہ اس میں ایسا پانی ہوگا جو میٹھا ہوگا، ہلکا ہوگا اور خوش ذائقہ ہونے کی بنا پر حلق سے بسہولت گزر جائے گا۔ پھر ان کے اوپر جام گردش کرائے جائیں گے، لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے اور ایسے نظر آئے گا جیسے کہ گویا کے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ان کے جو لباس ہوں گے ریشم کے ہوں گے، سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور مزید مشروب ہوگا جو اور بہترین خاص طور سے بہت نیک لوگوں کو دیا جائے گا، اللہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ پھر غور کرنے کی بات ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سعی دنیا میں کرنی ہوگی، کچھ نہ کچھ جدوجہد دنیا میں کرنی ہوگی، تبھی وہ وہاں پر قابل قدر ٹھہرے گی۔ اور اس سعی کو کرتے ہوئے، اس جدوجہد کو کرتے ہوئے لوگوں سے شکریہ کی توقع نہیں رکھنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی سعی قابل قدر ٹھہری ہوگی، جو شکریہ کی توقع نہیں رکھتے تھے، جو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے کہ ہمارا یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پتہ نہیں قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس کام کو کرتے کرتے ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، جو ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے یا لوگوں کی مدد کی ہے یا جو بھی نیک کام کیا ہے اس میں کچھ کمی بیشی تو نہیں ہو گئی، کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، اس طرح سے وہ ڈرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا بدلے میں پھر ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور ایک اور خاص طور سے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ یطاف علیہم بآنیت من فضۃ و اکواب کانت قواریرا قواریرا من فضۃ قدروها تقدیرا، کہ ان کو ایسے جام گردش کرائے جائیں گے، ان کے سامنے شیشے اور چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چاندی کی یہ قسم ہے، یہ دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ چاندی تو ہوں گی لیکن ٹرانسپیرنٹ چاندی ہوگی، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیشے اور چاندی کو ملا کر جو نقش و نگاری بنتی ہے، تو دنیا میں اس قسم کی کوئی فیکٹری نہیں ہے جو چاندی اور شیشے کو ملا سکے، یا چاندی کو ٹرانسپیرنٹ کر سکے گلاس کی طرح، یا گلاس پر چاندی کی نقش و نگاری ہو۔ واللہ علم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر زیادہ جانتا ہے کہ یہ کس قسم کے جام ہوں گے، کس قسم کے ساغر ہوں گے، جو کہ اتنی خوبصورت ہوں گے کہ جو دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے ہیں، یہ جنت کے ہوں گے، اور پھر اس کو اندازے سے بھرا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب بعض اوقات ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی شربت پیش کیا جاتا ہے، کوئی مشروب ہوتا ہے، کہیں چائے پیش کی جاتی ہے۔ اب ہر جگہ کی چائے اچھی نہیں ہوتی، یا ہر جگہ کا جو مشروب ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کو کوئی بہت بڑا کپ لا کر دے دیتا ہے چائے کا، اور آپ سے وہ پی نہیں جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کو کوئی چھوٹے سے کپ میں چائے لا کر دیتا ہے، وہ چائے بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اور ہونا تھا مزید۔ اور جب اچھی نہیں ہوتی تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اتنی زیادہ انہوں نے کیوں لا دی، پیے ہی نہیں جا رہی ہے۔ یا مشروب ہوتا ہے کوئی، اور وہ مشروب بعض اوقات ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو، مزیدار ہو، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے اتنا مزیدار نہ ہو۔ تو یہ جو ساغر بھر کر لائے جائیں گے، یہ پسندیدہ بھی ہوں گے، یعنی وہ مشروب بہت بہترین بھی ہوگا، اور اس قدر اندازے سے بھرا ہوگا کہ وہ لڑکے جو اس وقت جو خدمت گزار ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ سامنے والے کو کتنا مشروب چاہیے، وہ اتنا ہی بھر کر لائیں گے، اتنی ہی مقدار ہوگی، نہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا انعامات ہیں! آپ سوچیں جنت کے کیا کیا انعامات ہیں، اور کیسی خوبصورت خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، آپ بتائیں۔ ہم سب کی خواہش کیا کہ ہمیں کیا ملے؟ ہمیں جنت ملے، اور جنت میں یہ خدمت گزار ہماری خدمت کریں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سرو کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کام کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا لباس انتہائی خراب ہوتا ہے، یا پھر وہ عجیب ان کو مینرز نہیں ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹرے لے جا کر سرو کرتے ہیں کوئی چیز، تو یا تو ٹرے گرا دیتے ہیں یا کوئی چیز گر جاتی ہے۔ تو جو سرو کرنے والے ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوں گے، ان کا حسن و جمال، ان کی پاکیزگی، ان کی نظافت، ان کی آب و تاب، اور وہ ادھر ادھر جو گھوم رہے ہوں گے، اس سے معلوم ہوگا کہ گویا کہ یہ خوبصورت موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جب سرو کرنے والے اتنے بہترین ہوں گے، تو آپ سوچیں کہ وہاں کی دوسری نعمتوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں سے ہم کو سرفراز کرے، ہمیں نوازے، آمین۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سعی کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ تو سعیکم مشکورا، یعنی تمہاری جو جدوجہد تھی، جو تمہاری کوشش تھی، وہ قابل قدر ٹھہری۔ تو سعی سے دراصل یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ پوری زندگی کا کارنامہ جو بندے نے، جو عباد اللہ نے دنیا میں انجام دیا، اس نے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی خاطر جو جو محنت کرنی تھی وہ پوری محنت کی، جو جو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائے تھے، اس مقصد کے لیے اس نے اپنی پوری جان لگا دی، پوری کوششیں صرف کر دی تو ان تمام کوششوں کا جو نتیجہ ہوگا وہ وہاں پر پھر قابل قدر ٹھہرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا۔ تو کوئی ایک کام یا ایک کوشش نہیں ہے، کوئی ایک فیلڈ میں کوشش نہیں ہے، بلکہ تمام فیلڈ میں کوشش، یعنی اس نے عبادات بھی صحیح طریقے سے کی اللہ تعالیٰ کی، معاملات میں وہ اچھا رہا، وہ اخلاق میں اچھا تھا، اس نے لوگوں کی خدمت بھی کی، اس نے لوگوں کی تکلیفوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا میں ہر تکلیف برداشت کی، وہ مسلسل جد و جہد کرتا رہا۔ اب بتائیں کہ ایک مسلمان کی کیا تصویر ہمارے سامنے پھر آتی ہے؟ کیا وہ چین سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ سو کر زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا وہ آرام کر کے لیٹ کر عیش و عشرت میں زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنی ذات کے لیے جی سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ سعی کو مشکورہ، مسلسل کوشش، جد و جہد، محنت، پوری زندگی، تو وہ قابل قدر ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کوشش کرنے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی میں قابل قدر ٹھہرے۔ آمین۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ اب یہاں پر تنزیل کا لفظ آیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو انا انزلنا میں پڑھیں گے تفصیل سے، اور ویسے ہم پہلے سورہ دخان میں بھی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اصل جو بات ہے، وہ اللہ کے رسول کو صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے، اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کیجئے، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ تو یہاں پر جب یہ مکی صورت ہے، تب یہ پانچ نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی تھی، اور بعض مفسرین کا یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صبح اور شام کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مخالفت شدت پر ہو اور لوگ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے ہی آگے جھکا جائے، اسی کی تسبیح بیان کی جائے، اسی کی تعریف بیان کی جائے، اور جس قدر ہو سکے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورت کا بہت انتظار تھا کہ جب یہ سورت آئے گی تو اس میں انفاق کی ہم بات کریں گے، لیکن آواز کی خرابی ہونے کے بعد اس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ویسے تو قرآن کی کوئی آیت کا بھی ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنی کوشش اور مزید کرنی چاہیے تھی اتنی کوشش نہیں ہو سکی، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کبھی اور کسی موقع پر ہم لوگ اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ تمام خصوصیات، وہ تمام کوالٹیز پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نیک بندوں کی بیان فرمائی ہیں، جو کہ شکر گزار ہیں، جو ابرار ہیں، جو عباد اللہ ہیں۔ اور ان عباد اللہ کی جو خاص کوالٹی ہے کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور اسیروں پر خرچ کرتے ہیں، اور کوئی شکریہ، کوئی بدلہ، کوئی جزا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم لوگ انہی میں شامل ہوں، اور پھر ہم اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں، اور اللہ کے آگے جھکے رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کرنے والا بنائے، اور نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ رکھے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں، اور آخرت میں پھر ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.